হাদিও রহনুমা হামারে গুলামা। হো কভি দরপেশ জো কোই মসআলা, পুছ লে হাজির হো হাম ইনকি বারগাহ।
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সালামু আলা খাতামিন নবিয়িন, আম্মা বা'দু, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া সসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওয়া সসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মদিনা চ্যানেল কে নাজরীন, প্রোগ্রাম দারুল ইফতা আহলে সুন্নত মে আপকো খুশ আমদীদ কহতে হ্যায়, মারহাবা কহতে হ্যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাম সবকো দীনে ইসলাম কে আহকামা সীখ কর সমঝ কর উন পর আমল পেরা হোনে কি তৌফিক আতা ফরমায়। হামারে প্যারে রসুল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম কা ফরমানে আজমত আলিশান হে, ইন্না আউলান নাসি বি ইয়াউমাল কিয়ামা আকসারুহুম আলাইয়া সলাতান, কিয়ামত কে দিন মেরে সবসে জিয়াদা করিব তরিন ও হোগা জো মুঝ পর কসরত সে দুরুদ পড়তা হোগা। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। আজ কে হামারে প্রোগ্রাম মে শামিল হে হামারে সাথ মুফতি মুহাম্মদ জামিল আত্তারি মদনী সাহেব, ইনকো ভি খুশ আমদীদ কে।
জাযাকুমুল্লাহু খাইর।
কেসে মিজাজ কে লামিয়া?
আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল।
মাশাআল্লাহ। তাওয়াফ অর সহি দোনো কে লিয়ে কি বা তাহারত বা ওযু হোনা ইয়ে শর্ত হে, জরুরি হে, কিয়া কহতে হ্যায়?
তাওয়াফ অর সহি ইয়ে উমরে কে দো আহম তরিন জো হে ও রুকন হে, লেকিন জো তাওয়াফ কি হাসিয়াত হে, তাওয়াফ কো নামাজ কে সাথ তাশবিহ দি গই হে। তো জব নামাজ কে সাথ তাশবিহ দি গই হে তো নামাজ মে তাহারত ইয়ে জরুরি হতি হে, তো তাওয়াফ কে আন্দর ভি তাহারত কা হুকুম ইয়ে লাজমি রাখা গয়া হে। তো আগর কিসি নে বে ওযু তাওয়াফ কিয়া হে তো বে ওযু তাওয়াফ কর লেনে সে আগরচে উসকা ও উমরে কা জো আহম তরিন রুকন থা ও আগরচে আদা হো জাতা হে, লেকিন উসকে লিয়ে ওযু করনা ইয়ে ওয়াজিব থা, ইয়ে ওয়াজিব তর্ক হুয়া। ওর উমরে কে আরকান মে সে জো ওয়াজিবাত উমরে কে আপনে জাতি ওয়াজিবাত হ্যায়, উন ওয়াজিবাত মে সে আগর কোই ওয়াজিব ছুটতা হে তো উস সূরত মে দম লাজিম হোতা হে। তো আব ইয়ে ওযু কে বগৈর আগর কিসি নে তাওয়াফ কিয়া তো উসমে উস পর দম লাজিম হোগা, ইয়া তো আদমি দম দে দে, ইয়া ফির এক দূসরি সূরত ইয়ে হে কে ও উস তাওয়াফ কা ইয়াদা কর লে। তো আগর ও দুবারা সে বা তাহারত হোকর বা ওযু হোকর তাওয়াফ কর লেতা হে তো ইস পে জো লাজিম হোনে ওয়ালা দম থা ও সাকিত হো জায়েগা।
আচ্ছা, পে ভলে উসনে বে ওযু ইয়ে কিয়া ফির সহি করকে সর মুড়া কর ও ইহরাম সে বাহার ভি আ গয়া, ইহরাম উতার লিয়া উসনে, তো আব
হ্যাঁ, তো আব ইসকো ইয়ানি তাওয়াফ করনা হে। আগর ইয়ে তাওয়াফ কা ইয়াদা কর লেতা হে জব তক মক্কা মুকাররমা মে মৌজুদ হে তো ও তাওয়াফ কা ইয়াদা কর লে, জব তাওয়াফ কা ইয়াদা কর লেগা তো উসকে উপর লাজিম হোনে ওয়ালা জো দম থা ও সাকিত হো সকতা হে, সাকিত হো জায়েগা। ওর আগর ইয়ে মক্কা মুকাররমা ছোড় কর মদিনা মুনাওয়ারা চলা গয়া ইয়া আপনে মুলক ওয়াপসি আ গয়া ওর ইসনে তাওয়াফ কা ইয়াদা নাহি কিয়া তো জো উসকে উপর দম লাজিম হুয়া থা আব ও মুতাআয়্যন হো জায়েগা, তো আব উসকো ও দম হি আদা করনা হোগা।
উসকে বাদ ভি উসকো কিয়া ইহরাম পেহন কে হি তাওয়াফ ও করনা হোগা ইয়া আপ আম কাপড়ো মে ভি কর সকতে হ্যায়? ডাইরেক্ট উসমে তো জব উসনে উমরা পুরা কর লিয়া তো আব ও ইহরাম সে বাহার আ গয়া, কাপড়ে পেহন লিয়ে উসনে,
ইসকে লিয়ে দুবারা ইহরাম জরুরি নাহি হ্যায়।
ঠিক হ্যায়, দুবারা
ইয়ে দুবারা ইহরাম না ভি বাঁধে তো ইয়ে তাওয়াফ কা ইয়াদা কর সকতা হে, দম জো উসকে উপর লাজিম হো রাহা থা তো ও দম সাকিত হো জায়েগা ওর ইয়ে ইয়াদে কে জরিয়ে সে জো নকস আয়া থা কমি আয়ি থি ও পুরি হো জায়েগি,
গুনাহগার ভি হোগা।
গুনাহগার তো বহরহাল দেখেন এক চিজ ওয়াজিব হে ওর উস আদমি উস ওয়াজিব কো তর্ক কর রাহা হে ওর কসদন কর রাহা হে তো গুনাহগার হি হোগা। ওর আব চুনকে তাওয়াফ কে দৌরান বে ওযু হুয়া আদমি কো ইতনা তো এহসাস হুয়া কে ওযু খতম হো গয়া, আব ইয়ে ইসকে লাজিম হে কে শরী আহকামাত পেহলে সে সিখ কর যায় কে মুঝ পর দৌরান তাওয়াফ কিয়া কিয়া চিজে লাজিম হ্যায়, দৌরান সহি কিন চিজো কা খেয়াল করনা জরুরি হে, তো আগর কহি কোতাহি হে গলতি হে তো উসকা ইয়ে তদারুক করেগা। তো ইলম না সিখনা ওর ফির ইয়ে কি মুঝে পতাই নি থা কি ওযু জরুরি হে ওর ইউ বে ওযু আগর কোই তাওয়াফ কর লে, আমতৌর পে কোই মুসলমান এসা করতা নাহি হে, হাম ইয়ে দেখতে হ্যায় কি বাকায়দা উমরে কে লিয়ে জব জাতে হ্যায় তো মসজিদ আয়েশা সে বা ওযু হোকর নওয়াফিল পড় কে ফির সিধা মসজিদ হারাম হি লোক চলে জাতে হ্যায়, ও ইস দৌরান আগর কিসি কা ওযু জাতা রহে তো ও মসজিদ হারাম কে জো ওযু খানে
ওয়াহাঁ কে ওযু
ওয়াহাঁ দুবারা ও ওযু কা ইহতিমাম করতা হ্যায়, ফির ও বাকায়দা তাওয়াফ কে লিয়ে জাতা হ্যায়, تو یہ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کوتاہی کرے گا، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے کوئی واجب چھوڑے گا، کسی مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب کرے گا، تو بہرحال وہ گناہ گار ہے۔ اور جب بھی حج کے معاملات ہوں، عمرے کے معاملات ہوں، یا ہماری دیگر عبادات سے تعلق رکھنے والی کوئی صورت ہو اور اس میں کوئی واجب ہم سے چھوٹ رہا ہو یا کوئی مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو رہا ہو، تو ان صورتوں میں توبہ تو بہرحال لازمی اور ضروری ہے، کہ توبہ یہ ہر گناہ سرزد ہو جانے کی صورت میں لازم ہے۔
صحیح،
اب وہ چاہے گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، تو بہرحال توبہ کر کے اس گناہ سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان وسیع ہے، عظیم ہے، اور وہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ بے وضو کر لیا، اور عموماً کرتے نہیں مسلمان اس طرح، یہ تو ہے باوضو ہی شروع کرتے ہیں، لیکن درمیان میں نمازوں میں بھی تو ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے احکامات ناظرین سنتے بھی ہیں، بیان بھی کیے جاتے ہیں، طواف میں بھی دوران طواف اب بے وضو ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں کیا کرے گا؟
دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب جہاں وضو ختم ہوا ہے تو آدمی اپنے طواف کے عمل کو وہیں موقوف کر دے۔ مثال کے طور پہ ایک پھیرا لگا لیا تھا، اور ایک پھیرا لگانے کے بعد اب یہ دوسرا پھیرا شروع ہوا تھا اور حتیم شریف تک پہنچا تھا یا حتیم کو کراس کر چکا تھا، تو اب وضو ختم ہو گیا، اب یعنی دوسرا طواف اس کا تقریباً درمیان کے قریب قریب ہوا ہوگا اور وضو ختم ہو گیا، تو اب اس کو طواف موقوف کر دیں۔
ٹھیک،
اب یہ وضو کرنے کے لیے جائے، وضو کر کے جب آئے گا تو اب جہاں سے وضو ٹوٹا تھا جس مقام پر، تو یہ وہیں سے آگے طواف کو کنٹینیو کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ حتیم تک پہنچے، اور حتیم تک پہنچنے کے بعد پھر اپنے اس طواف کو کنٹینیو کر لے کہ میرا جو دوسرا پھیرا چل رہا تھا، اب میں اپنے دوسرا پھیرا یہاں سے دوبارہ جوائن کر رہا ہوں، اور دوسرا پھیرا، پھر تیسرا، اس طرح یہ ساتوں پھیرے مکمل کر لے۔ اگر چار پھیروں سے کم میں ایسا معاملہ ہوا تو آدمی اس کا نئے سرے سے بھی طواف کر سکتا ہے، کہ
جیسے چار سے کم، بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے کرے۔
ہاں، بہتر یہ کہ نئے سرے سے کرے، ایک یہ اس کو ایڈوانٹیج ہے کہ ایک پھیرا کر لیا تھا اور وہ دوبارہ سے کرنے میں اگر اس کو دقت آ رہی ہے، تو شریعت نے اس کو جہاں سے ٹوٹا تھا وہ وضو، تو وہیں سے آگے طواف کو کنٹینیو وہ کر سکتا ہے اس مقام سے، لیکن بہتر یہ کہ چار سے کم اگر پھیرے ہوئے تھے تو نئے سرے سے اس طواف کو نئے سرے سے ہی کر لیں، اور اگر چار پھیرے مکمل ہو چکے تھے تو طواف کا جو مین واجب حصہ ہے، کم اکثر طواف کے پھیرے ہو چکے ہوں، تو اب جب اس کا وضو پانچویں طواف کے پھیرے میں اگر وضو ٹوٹ گیا، اب یہ وضو کر کے جب آئے گا تو اب اس کو نئے سرے سے طواف نہیں کرنا، بلکہ وہ پانچواں پھیرا وہ جس مقام پر اس کا وضو ٹوٹا تھا اس مقام تک پہنچ کر وہاں سے وہ طواف کی دوبارہ سے اس کو بنا کرے اس پہ وہیں سے جوائن کر لے، اور یا وہ پھیرا جو پانچواں پھیرا تھا وہ نئے سرے تھے حجر اسود کی طرف آ کر اسلام کر کے پانچواں پھیرا دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے۔
صحیح، اور صحیح کے لیے وضو،
صحیح کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی یہ شرط یا واجب درجے میں نہیں ہے، تو اگر کسی کا صحیح سے پہلے وضو ختم ہو گیا یا دوران صحیح اس کا وضو ختم ہو گیا، تو بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ سے باوضو حالت میں آ کر پھر صحیح کو کیا جائے، لیکن اگر کسی نے بے وضو حالت میں ہی صحیح کا آغاز کیا یا دوران صحیح وضو ختم ہو گیا اور آدمی اس کو مزید کنٹینیو اسی حالت میں رکھتا ہے بے وضو، تو صحیح ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہو۔
ٹھیک جی، بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، قرآن شریف بے وضو غلاف کے اندر جو قرآن شریف کو چھونے کا کفارہ کیا ہے؟
طواف اور صحیح سے متعلق تو ہم گفتگو کر رہے تھے، اب غلاف میں ہے قرآن مجید اور اسے بے وضو چھوا، کیا کہیں گے؟
قرآن پاک میں ہے کہ قرآن پاک کو نہیں چھوئیں گے مگر پاکیزہ لوگ جو باطہارت ہوں، تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، اس آیت کریمہ میں اس چھونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو اب قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے، جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ قرآن پاک کو ایک कपड़ा होता है जो बाकायदा सिला हुआ होता है, पूरा एक बैग की तरह बना हुआ होता है और उसके अंदर कुरान पाक को महफूज करके रखा जाता है, लपेटा जाता है, जिसे हम कुरान पाक का गिलाफ कहते हैं। तो अगर कुरान पाक गिलाफ के अंदर मौजूद है तो इस सूरत में गिलाफ वाले कुरान पाक को हम बेवजू भी छू सकते हैं कि ये डायरेक्टली कुरान को छूना नहीं पाया जा रहा,
बाकायदा
चूंकि अब उस पर गिलाफ लिपटा हुआ है तो उस गिलाफ को पकड़ रहे हैं, ना कि कुरान पाक को। हाँ, इस गिलाफ में कुरान पाक है,
सही।
तो यहाँ डायरेक्टली कुरान पाक को छूना नहीं पाया जा रहा। अलबत्ता बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुरान पाक के ऊपर बहुत खूबसूरत से कपड़े का एक गिलाफ यूं चढ़ा हुआ होता है कि वो कुरान पाक के गत्ते का एक कवर बन जाता है,
सही।
जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी किताब को प्लास्टिक कोटिंग के जरिए से उसके गत्ते को महफूज किया जाता है ताकि बाहर से कोई किताब खराब ना हो, तो इसे कुरान पाक को बाज दफा प्लास्टिक कोटिंग के जरिए से उसका गिलाफ बना दिया जाता है।
कपड़े का बड़े खूबसूरत खूबसूरत बनते हैं,
कपड़े का भी अगर कोई गिलाफ ऐसा है जो बाकायदा कुरान पाक के जो दाएं बाएं जो गत्ते हैं उनके ऊपर वो बाकायदा पहनाया गया है,
ठीक,
तो अब उस गिलाफ को छूना कुरान को छूना ही कहलाएगा,
सही।
तो या प्लास्टिक कोटिंग कुरान पाक को इस अंदाज से रखा गया है कि उसके दोनों गत्तों पे प्लास्टिक कोटिंग चढ़ी हुई है, तो अब कुरान पाक को इस कोटिंग वाले गत्तों को बेवजू हाथ नहीं लगाएंगे,
सही,
क्योंकि अब ये जो गिलाफ जो गत्तों पे चढ़ा हुआ है बिल्कुल उस पे पैक हो चुका है, तो ये कपड़े का हो या प्लास्टिक का हो ये अब कुरान पाक के ताबे हो गया,
सही।
ताबे होने की वजह से अब इसका छूना ये अदबन ऐसा ही मना किया जाएगा बेवजू, जैसे कुरान पाक को छूने से मना किया जाता है। हाँ, बावजू हालत में अब इस कवर को हाथ लगाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन बेवजू इसको भी छूने की इजाजत नहीं। तो ये बड़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कुरान पाक का बड़ा अदब किया जाता है कि कुरान पाक के गत्तों पर बाकायदा एक प्लास्टिक कोटिंग के जरिए से या शेनील के कपड़े के जरिए से बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा वो कवर बनाया जाता है, फिर उस कवर के बाद भी कुरान पाक को एक बाकायदा खूबसूरत से अच्छे से उम्दा से गिलाफ के अंदर रखा जाता है ताकि कुरान पाक पे बेवजू हालत में किसी का हाथ ना लगे, और दीगर किताबों के मुकाबले में कुरान पाक का ये एजाज अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, तो इस दीगर किताबों के मुकाबले में इसकी एक ताज़ीम यूं भी होती है कि किताबों पे हाथ आदमी का बेवजू लग जाता है तो कहीं कुरान पाक इसमें रखा हो तो बेवजू कुरान पाक पे हाथ ना लगे और एक शनाख्त हो कि ये कुरान पाक है,
माशाल्लाह। अच्छा, एक तो जो अपनी ये अभी हम देखते हैं कि कुछ बॉक्स बने होते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद, यानी बॉक्स से पूरा एक गत्ता बना हुआ, जैसे खूबसूरत कई ऐसे कलाम
शादियों में
शायद आपकी सूरत में भी होता है, तो अब वो बॉक्स से कुरान पाक अंदर उसके वो करके और वो बॉक्स पूरा बन जाता, तो ये बॉक्स उठाना रखना इसको क्या कहेंगे?
आमतौर पे ये जैसे स्टील के बॉक्स होते हैं, प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं, उस पर शेनील वगैरह का बड़ा खूबसूरत सा, यानी एक शादी ब्याह के मौके पे तोहफे तहाइफ में वो कुरान पाक का एक बॉक्स दिया जाता है, तो कुरान पाक जिस बॉक्स में रखा हुआ है तो उस बॉक्स को बेवजू अगर कोई हाथ लगाता है और कुरान पाक उतारना यानी उस बॉक्स को उतारना या रखना अगर पाया जा रहा है और वजू नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस बॉक्स को हाथ लगा सकते हैं, उसको उठाना रखना ये काम किया जा सकता है कि इस सूरत में इसको कुरान पाक छूना नहीं कहेंगे, कुरान पाक इस बॉक्स के अंदर है, तो इस बॉक्स को हाथ लगाना कुरान को हाथ लगाना नहीं शुमार होगा।
ठीक जी, मजीद सवाल।
मेरा सवाल है, एक शख्स किराए पर रहता है और उसने अपनी रिहाइश के लिए घर खरीदने के लिए रकम जमा की हुई है जो इस कदर है कि जिससे वो हज कर सकता है और हज के दिन भी आ गए हैं, तो क्या उस शख्स पर घर खरीदने के लिए रखी हुई रकम की वजह से हज लाजिम होगा? बराए मेहरबानी जवाब अता फरमा दे, जज़ाकअल्लाहु खैरा।
जी, घर भी खरीदना है, रकम भी रखी हुई है, खुद किराए पर रह रहे हैं, क्या करें?
घर भी एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने घर की ख़रीदारी के लिए जो रकम रखी है, अब घर की ख़रीदारी में भी हमारे जो मकासिद हैं वो कौन सा घर है, किस इलाके में घर है, कितना बड़ा और कितना छोटा घर है, तो इस जाविये से अगर हम देखें तो हमारी इस जाविये से लिमिट कोई ख़ास नहीं है। तो अगर किसी के पास मकान की ख़रीदारी के लिए रकम जमा हो रही है और वो रकम इतनी है कि अय्याम हज जिसमें काफ़िले हज के बन रहे होते हैं तो ان دنوں میں اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جس کے ذریعے حج کا باقاعدہ آنے جانے کا مکمل اخراجات اس میں ہو سکتے ہیں, اور دیگر شرائط بھی اگر اس بندے پر کے اندر ان اوصاف کا حامل بھی ہے کہ جن کے ذریعے سے حج اس پہ لازم ہو رہا ہو تو حج کی فرضیت اس کے اوپر ہوگی. مکان کی خریداری کی وجہ سے اب یہ حج کو پوسٹ پون نہیں کرے گا کہ پہلے میں مکان خرید لوں بعد میں حج کروں گا, تو اس طرح حج کے اندر تاخیر کرنا جائز نہیں ہوگا.
کچھ ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں, اور ایک سوال ہے, کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں درود تاج یا دلائل الخیرات یہ پڑھ سکتی؟
دلائل الخیرات کا ایک بڑا حصہ تو درود پاک پر مشتمل ہے. مختلف انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام عرض کیا گیا ہے, تو جہاں درود پاک ہیں, جہاں کلمہ شریف ہے, تسبیحات ہیں, اس طرح کا جو ذکر و اذکار ہے دلائل الخیرات شریف میں, اس کے پڑھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جہاں قرآن پاک کی آیات ہیں,
جیسے آیت درود کئی جگہوں پر ان اللہ,
آیت درود کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے, تو اس آیت درود کو بطور حمد و ثنا یہ نیت کر کے نہیں پڑھا جا سکتا.
صحیح, یعنی وہ معنی ہی نہیں پایا جاتا اس میں,
تو وہ معنی نہیں پایا جا رہا. حمد و ثنا کا مطلب وہ کلمات,
حمد و ثنا یا دعا کے وہ معنی نہیں پایا,
حمد و ثنا یا دعا والا پہلو نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو جنبی ہے یا ایام مخصوصہ میں جو خواتین ہیں وہ آیت درود بھی نہیں پڑھیں گی, اور دیگر آیات جن میں حمد و ثنا یا دعا کا پہلو نہیں ہے وہ نہیں پڑھیں گی. درود تاج, یہ چونکہ درود پاک ہے, اس کو بے وضو, با وضو یا ایام مخصوصہ میں خواتین یا بے غسل یا با غسل آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ درود پاک بھی با وضو حالت میں پڑھا جائے. خواتین بہرحال ان ایام میں, چونکہ یہ ایام کوئی مختصر تو ہیں نہیں, ان ایام میں کئی دن لگ جاتے ہیں, تو اس صورت میں خواتین کو ذکر و اذکار سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا, بلکہ ترغیب دلائی ہے کہ اوقات نماز میں خواتین اپنے یہ معمول بنائیں کہ با وضو ہو کر جائے نماز بچھا کر کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کا معمول برقرار رکھیں, تو یہ خواتین کے لیے ویسے ہی ان ایام میں بھی مستحب ہے.
ٹھیک, ایک سوال اور ہے کہ جب کسی بہن کے رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتے ہیں تو غیر مرد بھی آتے ہیں, تو کیا یوں ان کا سامنے آنا جائز ہوگا؟
کسی عورت کو جس سے شادی کی جا رہی ہے, تو چونکہ جس سے شادی ہوگی اولاً تو وہ غیر محرم شخص ہوتا ہے جس سے شادی ہو رہی ہے, تو شریعت مطہرہ نے اس آدمی کو جس کا شادی کا ارادہ ہے کسی عورت کے ساتھ, تو اس عورت کو وہ دیکھ سکتا ہے, تو اس کو دیکھنے کی اجازت دی گئی تاکہ اس کی اپنی پسند ناپسندیدگی کا اظہار ہو جائے. تو شریعت مطہرہ نے ایک اجنبیہ عورت کو جو آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک محدود دیکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر, یعنی اس لڑکے کے جس کی شادی کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے, اس کے بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, یعنی جو بالغ ہیں, یا چچا, تایا, ماموں جو خاندان کے بڑے ہیں, تو بہرحال ان کو اس طرح اس غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اجازت کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنے کی, یہ جو شادی کرنا چاہتا ہے تو بنیت نکاح پسندیدگی کے اعتبار سے اس کو یہ اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد اپنی رضا مندی کا اظہار کرے تاکہ پھر یہ معاملہ آگے نکاح تک پہنچے.
اچھا, ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک تعداد یہ بھی جو آپ بتا رہے ہیں, اور ہونا تو یہی چاہیے کہ خواتین کو اور گھر کی خواتین کو, سمجھدار خواتین کو ہی, جیسے اپنے محارم میں عموماً اپنی ریکوائرمنٹ یا جو کچھ بھی ہے وہ بتا دیا جاتا ہے اور وہ سامنے جا کے اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں, لیکن جس کے لیے شریعت یہ اجازت دیتی ہے وہ اس کو تو دکھایا نہیں جا رہا ہوتا, یا وہ دیکھتے نہیں ہیں, یا وہ ہوتے بھی نہیں ہیں ساتھ, عموماً پہلی دفعہ یوں جا رہے ہو, لیکن دیگر جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے, تو ان کے لیے وہ بطور خاص ان کو دکھانے کے لیے وہ پسند. اچھا, منع بھی پھر یوں ہی کرتے ہیں, خالو نے منع کر دیا, پھوپھا نے منع کر دیا, فلاں نے, ہمارے بہنوں ہی ان کو پسند لی, لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی آپ ایک ویسے غیر شرعی کام کر رہے ہیں اور پھر آپ اس وجہ سے آگے, اور کئی تو ایسے ہیں ناظرین کرام, ایسے مواقع پر معاذ اللہ بہت زیادہ دل آزاریاں کر کے لڑکی والوں کی وہاں سے اٹھتے ہیں, اور ایک تو ہے کہ دیکھ لیا کسی وجہ سے پسند نہیں ہے, نہیں کرنا چاہتے رشتہ, آ گئے, اب کوئی بھی مناسب جواب دے دیا, ایک تو یہ ہو گیا. لیکن کئی تو ہیں خامخائی ایسے عیوب بیان کرنا نا, ہمیں قد پسند نہیں آیا, ناک پسند نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہیں, پتہ نہیں اور کیا کیا, یہ نہیں ایسا معاذ اللہ کبھی لگتا ہے کہ قربانی کے مواقع پر جیسے جانور کو نہیں ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہوتی, اور وہ دیکھنا چاہیے شریعت نے ہمیں کہا ہے, لیکن یہاں بھی چلنا پھرنا, چلنے سے لے کر اٹھنا بیٹھنا, چیزیں صرف کرنا, یہ وہ چیزیں, یہ سب چیزیں ان لڑکیوں میں یوں دیکھ کر, اور پھر ان کی کتنی دل آزاریاں کر کے یہ وہاں سے اٹھتے ہیں, تو یہ بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ جب منع کرنا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہو. کوئی یہ منع نہیں کر سکتے تو وہ استخارے کا سہارا لے لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں استخارہ, اچھا وہ سامنے والے کہتے ہیں استخارہ تو صحیح آیا ہے, ہمارے مولانا نے ٹھیک کر دیا, انہوں نے آپ کیا ہوا نا ادھر صحیح نہیں ہوا, اچھا اگر ادھر بھی صحیح ہوا تو پھر کیا کریں گے یار اس سے صحیح نہیں ہو رہا, پھر کسی اور سے منع کرنا ہے, کسی کا تو نام لینا ہے, تو وہ دو تین مسجد کے اماموں کے پاس مختلف لوگوں کے پاس وہ کرائیں گے, جہاں سے منع آ گیا ہم نے وہاں سے کرا لیا, منع آ گیا ہم یہ. تو یہ ناظرین کرام یہ انداز نہیں ہونے چاہیے, رشتہ دیکھیں اور اس کے جو شرعی تقاضے ہیں ان کو باقاعدہ پورا کریں, اور اس میں کوئی ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے, یعنی شکل و صورت کو بہانہ بنا کر, ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتے تو کسی اور انداز سے مناسب انداز سے منع کریں, اس لڑکی کی کتنی دل آزاری ہوگی, یعنی جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں اس میں اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے, اور اس وجہ سے یوں کہیں کہ یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر ایک طرح کا یہ شکوا کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں کو؟
لیکن بات تو وہی دل آزاری کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل آزاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایسے میں جس خاتون جس لڑکی کو دیکھا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لڑکے والے پہلی دفعہ ہی مطلب اس کو دیکھتے ہیں اور پہلی دفعہ ہی اس فیملی سے ان کا تعلق جڑتا ہے, بیچ میں کوئی نہ کوئی مڈل مین یا مڈل وومین ہوتی ہیں, تو کچھ چیزیں آدمی یعنی جو خواتین ہیں جو رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بیٹے کا یا اپنے بھائی کا, تو کچھ باتیں بیچ میں مڈل وومین جو بھی اس میں پڑی ہیں جو لڑکی والوں اور ان کے درمیان ایک رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی ڈسکس پہلے جانے سے پہلے ڈسکشن ہو جائے نا کہ ہاں بھائی اس کا رنگ کیسا ہے, قد کیسا ہے, ناک نقشہ کیسا ہے. اب جب آپ کو ایک مڈل وومین بتا رہی ہے کہ بھائی یہ سارے اعتبار سے وہ صحیح ہے, اوکے ہے اور آپ دیکھیں گی تو آپ کو بھی پسند آئے گی اپنے بچے بیٹے کے لیے, تو جب پہلے ہی جانے سے پہلے ہی اس طرح کی چیزیں وہ پہلے ہی معلوم کر لیں تاکہ جانے کے بعد آپ کو جیسا بتایا گیا تھا آپ ویسا پائیں, تو یہ ایک اچھا ہوتا ہے کہ جیسا میں بتایا تھا ویسا ہی معاملہ ہوا. تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو مڈل وومین خاتون ہیں ان کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی لڑکی کچھ مثال کے طور پہ وزن زیادہ ہے اس کا یا کلر میں تھوڑا سا معاملہ یہ ہے کہ ڈم سا ہے کلر یا آنکھیں ایسی ہیں تو ناک تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہے, یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی رشتہ جو بیچ میں مڈل وومین ہے اس کے ذریعے سے پتہ ہونے کے بعد جانے سے پہلے ہی آپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے.
جی ہاں بالکل.
تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جن میں اگر ہمارے بیٹے کو ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی طرف سے منع ہو جائے, تو پھر جب پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرف آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ بیچ میں جو شخص یا بیچ میں جو خاتون ہوتی ہیں دو فریقین کے درمیان رشتہ کرانے والی, تو بہت ساری معلومات آپ یوں سمجھیں کہ 50% سے زائد معلومات رشتے کو بنانے یا نہ بننے کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہو سکتی ہیں. تو اب یہ معلوم کر لینا چاہیے, اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم لڑکے والے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کسی خاتون کو دیکھنے کے لیے, جو والدائیں جا رہی ہیں بہنیں جا رہی ہیں, تو انہیں اس انداز سے اگر ریجیکٹ کرنا ہے سمجھ میں نہیں آیا رشتہ, تو اب اس کو تھوڑا سا یوں کر لیں کہ کل کو ہماری بھی بہن بیٹی کے رشتے کے حوالے سے لوگ آئیں گے آتے ہیں, تو ہمیں ان کا ریجیکٹ کرنے والا جواب کون سا پسند ہے, پسند سے مراد یہ کہ ہماری دل آزاری کے بغیر ہم نے ان کے جواب کو قبول کر لیا, ٹھیک ہے آپ کہیں اور رشتہ دیکھ لیں. تو ایسا ہی انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بہن بیٹی کو اگر کوئی دیکھ کر جائے اور رپلائی وہ ایسا دے جس میں اذیت نہ ہو. تو اسی طرح سے ہم نے اگر اپنے بیٹے کو یا گھر میں آنے کے بعد ڈسکشن ہوئی اور نتیجہ نکلا کہ اس رشتے کو آگے چلایا نہ جائے, مزید گفتگو نہ کی جائے, تو اب متبادل کیا انتظام ہونا چاہیے تو سیکھیں. اور اس میں جو تجربہ کار لوگ ہیں, بالخصوص جو مڈل وومین ہیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں اب کیا جواب دینا ہے, کیونکہ ہمیں یہ رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب آپ نے لڑکی والوں کو کس انداز سے جواب دینا ہے, تو اب ہمیں آپ بتائیں کہ بھائی یوں بھی آپ منع کر سکتے ہیں. تو بیچ میں جو پڑا ہوا شخص ہوتا ہے یا خاتون ہے, تو وہ اس کو اچھے انداز سے ڈلیور کریں. اور ایک انداز یہ ہے کہ کوئی جواب نہیں دے رہے. اب جیسے کوئی بھی آپ سے پوچھ, مڈل وومین پوچھ رہی ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے لڑکی کو یا فنا کو دیکھا ہے اور آپ کا کیا جواب ہے, تو بھائی ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے
اور لٹکا کے رکھتے ہیں,
بس تھوڑا بہت نتیجے پہ نہیں پہنچے, ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس اتنا بھی جواب دینے سے کسی حد تک لڑکی والوں کو جواب مل جاتا ہے.
ہاں ٹھیک ہے, جواب تو مل گیا ان کو نا, وہ انتظار میں تو نہیں,
تو اب ان کو ایک جواب مل جاتا ہے کہ بھئی یہ رشتہ آگے چلے گا نہیں, کیونکہ ان کی طرف سے کوئی مثبت ریسپانس نہیں آیا. تو اس یہ بھی ایک جواب کا انداز ہو سکتا ہے.
جی بہرحال احسن انداز وہی ہونا چاہیے, اور اس سے رشتے دیکھنے سے متعلق بھی جتنے بھی شرعی احکامات, یہ بھی پورا ایک علم ہے اور علم دین سیکھنے بھی چاہیے اس حوالے سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ نکاح تو سنت مبارکہ ہے لیکن اس کے کرنے میں اور اس پروسیس کے اندر پتہ نہیں کتنے غیر شرعی کام بھی ساتھ ساتھ انسان کر رہا ہو, تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مزید سوال
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, شوہر نے اگر صحیح الفاظ میں تین طلاق دے دی ہو تو کیا وہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں یا نہیں, رجوع کی کوئی صورت ہے یا نہیں, جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی بالکل, آخری دو منٹ کے اندر آپ نے بہت بڑا سوال پوچھ لیا ہے, یعنی آپ اس کو, انہوں نے الفاظ تو نہیں بولے کہ کیا دیا برن, لیکن جو سوال ہے تین طلاقیں واضح الفاظ میں واضح انداز میں دے دی ہیں, تو اب لوگ اس کے بعد ہیلے بانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, کیا کہیں گے؟
اگر شوہر کی طرف سے تین طلاق کا عدد پورا ہو جائے, چاہے وہ سال بسال ایک ایک طلاق واقع ہوتے رہی, سال چھ مہینے کے گیپ سے ہوئی, یا ایک ہی مہینے میں اس نے تین طلاقیں وقفے وقفے سے دے دیں, یا ایک ہی جھگڑے میں اس نے تین طلاقیں ایک ساتھ اپنی بیوی کو دے دیں, تو قرآن و احادیث کا جو خلاصہ و نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں دینے سے بھی تین ہو جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی نے اپنی اہلیہ کو تین طلاقیں دیں, یہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں کہ تین طلاقیں دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کیا. تو سنن ابی داؤد میں بھی اس طرح کی روایت موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طلاق ہوئی تو ان صحابیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو کیسے طلاق دی, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ یمن جا رہے تھے, وہ یمن جاتے جاتے مجھے تین طلاقیں دے دی تھیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف میں ایک باب باقاعدہ قائم کیا جس میں تین طلاقیں ایک مجلس میں تین ہوتی ہیں, اس پر باب قائم کیا ہے. تو اس لیے محدثین نے بھی ایسی بکثرت احادیث نقل کی ہیں جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں بھی یہ مسئلہ اتنا واضح تھا کہ پوچھا جاتا کسی صحابی کے پاس آ کے, حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آ کے کسی نے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دیں, اب کیا حکم ہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہے, وہ سمجھا کہ شاید کچھ جواب میں کچھ لچک آئے گی, نہیں آئے گی. پھر آپ نے جلال میں جواب دیا کہ تم پر کیا حماقت طاری ہو جاتی ہے, فرمایا تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو چکی ہے, وہ تجھ سے جدا ہو گئی ہے. تو یہ صحابہ کرام علی رضوان کے بے شمار فتاوی ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں حدیث کی لکھے ہیں, کہ ان سے سوالات ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ جواب ہی یہی دیے کہ تین طلاقیں ہو چکی ہیں, تیری بیوی تجھ پہ حرام. تو صحابہ کرام علی رضوان کے دور سے ہی یہ سلسلہ مزید چلتا ہے, کیونکہ ان کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین طلاقوں کو نافذ کرنے کے معاملات بھی تو ہیں نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو نافذ کیا ہے. تو یہی عمل پھر حضرات صحابہ سے تابعین, پھر چاروں ائمہ کرام, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک,
سب کے نزدیک
شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان سب کے نزدیک متفقہ مسئلہ ہے. تو الحمدللہ امت کا تو اس پہ اتفاق ہے. اب یہ چند افراد اس طرح سے تھوڑا سا ہیلے حجت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چانس ہو جائے, تو جو روایات وہ پیش کرتے ہیں ان روایات سے وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نکالا جا رہا ہوتا.
مالی طور پر بھی کوئی کفارے نہیں ہوتے. بات جمیل صاحب یہ کہتے ہیں 60 بندوں کو کھلا دیں, 70 بندے, 100 بندے, اور یہ بتا دینا, اور اس طرح کی کئی ایسی چیزوں میں جہاں مالی کفارہ ہے ہی نہیں, تو وہاں مالی طور پر کفارہ کیا, 60 کیا, 6000 بندوں کو کھلا دے تب بھی کفارہ ہوگا کیا اس کا؟
زندگی بھر کھلاتا رہے تب بھی بیوی تین طلاقوں کے بعد اس عمل سے حلال نہیں ہوگی.
اس عمل سے حلال نہیں. اور قرآن پاک میں بھی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ واضح قرآن پاک کا حکم ہے. دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق کے بارے میں سورۃ البقرہ کے اندر آیت 230 نمبر آیت ہے, آپ اس کو پڑھ لیجیے, کہ جی میں فرمایا گیا کہ آپ اگر تیسری طلاق ہی نہیں, یعنی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو جو آپشن دیا ہے ایک ہے یا دو, اور اس طریقے سے اختیار کیا جاتا تو یہ ٹھیک تھا, لیکن جب اس نے شریعت پہ عمل ہی نہیں کیا اور ڈائریکٹ ہی پہنچ گیا 1-2-3 سیدھا سیدھا, اور ایک مجلس میں ہو یا مختلف مجلسوں میں, باہر صورت وہ تین طلاقیں تین ہی کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے نام
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.